جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے تو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز سلسلے کا حصہ ہوں گی، انشاءاللہ عزوجل مفتی جمیل مدنی صاحب سے ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات پوچھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے سے شروع ہونے سے پہلے ہمارے یہاں کیمرہ مین ہے سرفراز بھائی، انہوں نے ایک سوال مفتی صاحب سے پوچھا تھا، مفتی صاحب نے جواب بھی دے دیا، لیکن دوبارہ ہم انشاءاللہ سوال کرتے ہیں تاکہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی معلومات مل سکے۔ اگرچہ ہم نے اس کو کئی دفعہ سلسلے کا حصہ بنایا، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں سن پاتے، تو ان کے لیے انشاءاللہ عزوجل معلومات ہوں گی، جو سن چکے ہیں ان کے لیے ریپیٹیشن ہوگی، دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ہمیں فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ سوال یہ تھا حضور کہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان، جیسے بالخصوص کراچی جیسا بڑا شہر ہے اور قبرستانوں میں جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، دیگر شہروں میں بھی جگہیں تو ہوتی ہے لیکن قبرستان بنائے نہیں جاتے تو مسائل آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں شہر ہے، بڑے بڑے شہر اور ملکوں میں بھی ہوں گے، تو قبر کے لیے جگہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے، یا ملتی ہے تو گھر سے بہت دور ملتی ہے، تو پھر کمپرومائز کی طرف صورت آ جاتی ہے۔ وہ ہوتا ہے یہ کہ پہلے سے بنی ہوئی قبروں کو کھودا جاتا ہے، قبر کھود کر اسی قبر میں دوسرے مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، تو کیا مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے، گھر سے دور ہونے کی وجہ سے قبرستان، کسی بھی وجہ سے کوئی اجازت کی صورت ہے یا بالکل منع ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نارملی لوگوں کی زیادہ تر جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، جیسے ایک مخصوص قبرستان ہے جس میں ان کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد مرحومین کی وہاں مدفون ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہیں پر ہی تدفین کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے۔ اب اس کے لیے پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پرانے عزیز مرحومین انتقال فرما چکے ہیں تو ان کے قریب میں ہی کوئی جگہ مل جائے،
ٹھیک ہے،
یا انہی کی قبر کو کھول کر اسی میں تدفین کر دی جائے۔ تو یاد رکھیں کسی بھی مسلمان کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے،
ٹھیک،
تو اس غرض سے کہ ہمارے یعنی ایک بڑی تعداد کی غرض یہی ہوتی ہے کہ مرحومین سارے اکٹھے قریب قریب ہوں گے تاکہ فاتحہ کے لیے جب ہم آئیں تو ایک ساتھ ہی سب کو اصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں، تو اس پرپز کے اعتبار سے وہ قریب میں ہی چاہتے ہیں کہ تدفین ہو۔ تو کسی بھی مسلمان کی، چاہے وہ اپنے ہی رشتہ دار کی قبر ہو یا کسی بھی غیر رشتہ دار کسی بھی مسلمان کی قبر ہے، تو اس کو کھولنا نئے مردے کی تدفین کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ صورت کہ قبر کھودی گئی اور قبر کھودنے کے بعد پھر وہاں پر کچھ ہڈیاں، کچھ آثار ملے کہ یہاں پہلے سے کسی کی قبر تھی، اب وہ ہڈیاں ہو چکی ہیں، تو ان ہڈیوں کو ایک ساتھ سمیٹ کر ایک سائٹ میں کر دیا جائے، یا گڑا کھود کے ان کو مزید نیچے دبا دیا جائے اور نئے مردے کی تدفین اب ہو سکے گی۔ اب اس میں حرج نہیں ہے، یہ اس صورت میں کہ کسی نئی جگہ قبر کھود رہے تھے اور اس جگہ پرانے کسی مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، تو اب اسی جگہ میں نئے مردے کی بھی تدفین کی جا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ شہر کراچی میں بالخصوص جیسے آپ نے کہا کہ قبرستان بالکل اب بھرے جا رہے ہیں, تو اب بھی ایسا نہیں ہے کہ جگہ ختم ہو گئی ہو.
ٹھیک ہے,
بالفرض ہمارے قبرستان میں اگر جگہ نہیں ہے لیکن کسی اور جو نئے علاقہ جات ہیں تو وہاں پہ جگہ ہوتی ہے, تو بس وہاں جانے میں ہمیں کالکسی ہوتی ہے. جانا بھی کب ہوتا ہے؟ شب براءت جس کو کہا جاتا ہے, تو سال میں ایک آدھ دفعہ ہی جانا ہوتا ہے, اور اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ قریب سے قریب ہی ہوں اور سب کو ایک دفعہ میں ہی نمٹا دیں. تو دیکھیں اسال ثواب کے لیے قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن قبرستان جانا یہ سنت سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے,
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی قبور پر جایا کرتے تھے, اور اس کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب بھی دلائی ہے, فزوروہا, کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. تو قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے, اور اب اگر کوئی قبر قریب نہیں ہے دور ہے تو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے, لیکن میت کے پاس پہنچنا, قبر کے قریب پہنچنے سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے.
ٹھیک,
کسی بھی مردے کو جب اس کی قبر کے پاس اس کے جان پہچان والے آتے ہیں تو وہ ان کو جانتا ہے پہچانتا ہے, کچھ اسے انسیت حاصل ہوتی ہے. تو دور سے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے اور قریب جا کر بھی, یہ کرنا زیادہ ایک مردے کے لیے باعث تسکین بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اپنے فوت شدہ مسلمانوں کی ایصال ثواب کے لیے قبرستان بھی جائیں, اور اس کے لیے یہ نہ کریں جیسے ایک سوال دار الافتاء اہل سنت میں یہ بھی آیا تھا, ہمارے پاس موصول ہوا تھا کہ والدہ کی قبر بہت زیادہ بیچ میں ہے,
درمیان میں, قبرستان کے درمیان,
اب وہاں تک جانے میں دشواری ہوتی ہے, تو ہم قبرستان کے دروازے کے قریب میں کسی جگہ ان کی قبر بنا دیں,
یعنی منتقل کریں,
منتقل کر دیں. تو یعنی لوگوں کا ذہن
یہاں تک
کہ یہاں تک ہے کہ وہ چاہ کے والدہ کی قبر کے قریب ہم جا سکیں, تو جب تدفین ہو گئی تو اب تدفین ہونے کے بعد مردے کو اس کی قبر کھول کے نکالنا, کھولنا بھی جائز نہیں ہے, نکالنا یہ دوسرا اسٹیپ ہے, مزید اس کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ شرعی اعتبار سے واقعتاً کوئی ایسی صورت نہ بنے کہ جس میں قبریں بسا اوقات سیلابی کیفیت میں وہ ایک دم ٹوٹ جاتی ہیں, وہ مردے ظاہر ہو رہے ہیں, تو اب پھر ان مردوں کو دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
پلین ارض کر رہا ہوں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, گرمیوں میں بسا اوقات بہت باریک کپڑے پہن کر بھی نماز مرد حضرات پڑھتے ہیں, جس سے بعض کو پسینہ آنے کی صورت میں اور ویسے بھی نیچے جو بنیان پہنی ہوتی ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے, اتنا پتلا کپڑا ہوتا ہے, تو کیا اتنا باریک کپڑا پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟
جی عام طور پہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنا جاتا ہے, بہت پتلا کپڑا ہوتا ہے, کیا حکم؟
دیکھیں عرف میں اس طرح کا لباس ایک مہذب طبقے ہی کے افراد پہن رہے ہوتے ہیں نارملی.
ٹھیک ہے,
اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا, تو بنیان اندر موجود ہوتا ہے, تو بنیان ہونے کی صورت میں وہ باریک سا کپڑا بھی پہننے کی مردوں کو شرن اجازت ہے اور نماز ہو جائے گی. البتہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ مردوں کا جو اعضاء ستر کی ابتدا وہ ناف کے نیچے سے گھٹنوں سمیت تک ہے.
ٹھیک ہے,
تو ان جو اعضاء ستر ہیں ان میں ایسا کوئی باریک کپڑا پہننا کہ جس سے اس حصے کی کھال کی رنگت ظاہر ہوتی ہو, حیثیت یعنی اس بالکل واضح طور پہ کپڑا ہونے کے باوجود بھی اعضاء اور ان کی جو کلر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ستر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بے ستری ہو رہی ہے. تو نماز میں ایسا لباس پہننا جس سے اعضاء ستر چھپ نہ رہے ہوں, تو اس سے نماز جائز نہیں ہوتی. لیکن جو جو سوال سائل محترم نے کیا ہے کہ مرد حضرات باریک سی لون ٹائپ کی یا باریک کوئی کاٹن ٹائپ کا کپڑا استعمال کرتے ہیں, یہ پسینہ آنے کی وجہ سے وہ کھال کے ساتھ چپک بھی جاتا ہے, تو کھال کی رنگت بھی ظاہر ہوتی ہے, تو وہ سینے کی یا کمر کی یا بازو کی رنگت ظاہر ہوتی ہے, تو یہ چونکہ مردوں کے لیے اعضاء ستر میں سے یہ حصے نہیں ہیں,
ٹھیک ہے,
اس لیے نماز بلا کراہت جائز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. سوال پہلا میں پوچھتا ہوں, یہ ہے کہ کیا سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر کی نماز سے پہلے ہیں مسلسل نہ پڑھنے سے گناہگار ہوتا ہے؟
سنت غیر مؤکدہ اس کا معنی یہی ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس کی تاکید نہیں فرمائی گئی, تاکید نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی مستقل بنیادوں پہ نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں ان فضائل سے ان ثواب سے بہرحال محرومی کی ایک صورت ہے، تو مستقل بنیادوں پر اس کو نہ پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ثواب سے محروم ہونا، تو کبھی نہ کبھی ان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ ان نمازوں کی جو فضیلتیں ہیں وہ ایک مسلمان کو بھی حاصل ہو،
روحانیت بھی ملے اور عادت رہے سنتیں پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی۔ یہ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے مصعب سے، اگر ایک بندے نے وضو کیا ہے اور اس نے ظہر کی نماز ادا کر لی ہے اور اس کے بعد کے ہاتھوں پہ پھر پینٹ لگ گیا، لیکن اس کا وضو ہے، کیا اس سے عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے پینٹ لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، یا اس کو ان کو چھڑا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دی۔
جی،
ظہر کی نماز باقاعدہ درست طریقے سے وضو کر کے پڑھی ہے، اس کے بعد پھر کسی نے کلر کا کوئی کام کیا اور پھر ہاتھ پہ پینٹ لگ گیا ہے، اور وضو بھی برقرار ہے،
ٹوٹا نہیں ابھی،
ٹوٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ عصر کی نماز بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ ہاتھوں پہ پینٹ لگا ہو، کیونکہ وضو نہیں ٹوٹا، اور وضو نہ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ نماز اگلی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک نماز فرض جب ہم ایک وضو سے ادا کر لیں، مثلا ظہر کی نماز پڑھ لی اور وضو اب بھی برقرار ہے، تو عصر کی نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا جائے، تو یہ نور علی نور والا معاملہ ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جتنا یعنی اس سے اعضاء جو وضو ہیں تو اعضاء وضو میں نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، تو وضو کرنے کی برکت سے قیامت کے دن اعضاء وضو میں نور چمکے گا، تو اس لیے ظہر کا وضو عصر تک چل رہا ہے تو عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کا وضو مغرب تک چل رہا ہے مغرب پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب نمازوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو نیا اور تازہ وضو کرنا، یہ وضو علی الوضو بھی اس کو کہتے ہیں، تو وضو پر وضو کرنا مستحب عمل ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی وضو باوضو ہے اور اس نے پینٹ لگ گیا کام کاج کے دوران اور اب وضو برقرار ہے تو اگلی نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں، بعض اوقات وہ یہ با وضو حالت میں وہ نیل پالش وغیرہ لگا لیتی ہیں، اور ان احتیاط کے ساتھ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ با وضو ہو کر نیل پالش لگا لی اور نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، پھر وہ چونکہ با وضو حالت میں ہی لگائی تھی تو اب اس کو چھڑانا ضروری نہیں ہے نماز کے لیے، لیکن جب وضو ختم ہوگا تو اب اگلی نماز کے لیے پھر اس کو چھڑانا ضروری ہوگا، اس کے لگے رہنے کی وجہ سے یا پینٹ کلر کے جرم کی تہ باقی رہنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا، اس لیے نیل پالش لگے رہنے کی وجہ سے وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، تو اس کو چھڑانا ہوگا،
اس کو صاف کرنا ہوگا، ریمو کرنا ضروری ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ کلر کی اور نیل پالش کی بات چلی ہے تو سوال ہے ہمارے پاس کہ عورتیں جو ہیں وہ بیوٹی پارلرز کے اندر جا کر اپنے بالوں کا کلر چینج کروا لیتی ہیں، کلر بلیک تو براؤن کروا لیا، ڈائی کرواتی ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟
بالوں کو سیاہ رنگ کے علاوہ دیگر کسی بھی مناسب کلر کے ساتھ رنگنا جو عام طور پہ بےہودہ اور عجیب سا نہ لگے،
ٹھیک ہے،
تو اس طرح کے کلر بالوں میں کروانا مرد یا عورت کے لیے جائز ہے، البتہ بالکل عجیب و غریب قسم کے ایسے کلر کے جو عام طور پہ نہیں لگائے جاتے،
نیلا پیلا،
جیسے کوئی بالکل نیلا کر لے بالوں کو، یا ہرا کر لے، یا پنک شیڈ میں بالوں کو کر لیں، تو یہ کلر چونکہ عام طور پہ معروف نہیں ہے، اور جو بھی اس طرح کے بالوں کو کر کے گلی محلے میں نکلے آدمی تو لوگوں کے نزدیک وہ ایک عجوبہ صحیح ہوگا، تو مسلمانوں کے سامنے اس انداز میں آنا یا کسی بھی آدمی کا ایسا انداز اختیار کر کے آنا ہے کہ لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے اس کو ہوا کیا ہے، اس کی عقل کہاں غائب ہو گئی ہے، تو اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ لباس شہرت یعنی ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے انگلیاں اٹھتی ہیں اور تان و تشنی اور لوگوں کی زبانیں اس کے بارے میں عجیب و غریب چل پڑیں، تو ایسی حیثیت ایسے کلر ایسے لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے،
ٹھیک ہے،
تو البتہ ویسے سیاہ رنگ کے علاوہ دیگر جو کلرز ہیں تو ان کو کیا جا سکتا ہے، اور پھر لگانے والی خاتون اگر ہیں تو ان کو مزید اس چیز کا بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ بال عورتوں کے اعضاء ستر میں شامل ہیں، یعنی بالوں کو چھپانا بھی اجنبی مردوں کے سامنے ضروری ہے، تو اب اپنے بالوں کے کلر کیا ہے، اتنا مہنگا کلر کروائے اور کوئی دیکھے نہیں، کسی کو دکھایا نہ جائے، تو یہ خرچہ بے فائدہ ہو، تو اجنبی مردوں سے تو بہرحال ان کو اپنے بالوں کے ان کلرز کو، اگر سیاہ بال بھی ہیں نارمل جینین تو ان بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے، اور اگر ان کو ڈائی کر کے کلر چینج کر لیا ہے تو ان بالوں کا بھی چھپانا اجنبی مردوں کے سامنے ضروری ہو.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایک سوال ہے کہ بنت الطاف لاہور سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ آئی برو کے درمیان جو بال ہوتے ہیں کیا ان بالوں کو اتروا سکتے ہیں؟
تو یہ دو آئی بروز کے درمیان جو بال کبھی کبھی بعض مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو صاف کروانا یعنی ان کو بھی نچوانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
بلکہ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ابرو شریف تھیں وہ دونوں ابرو شریف ملے ہوئے
سبحان اللہ.
تو بہت ایک تو بالکل گھنے پن میں آگے لوگوں کے ملتے ہیں تو وہ ایک مایوب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں شریف جو تھیں بہت ہی پیاری تھیں ابرو مبارکہ، تو وہ ان کی باریک سی لکیر آپس میں ملی ہوئی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا نام عبدالروف ہے، میں حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال دارالفتہ سے یہ ہے کہ لیبورٹری کے بزنس میں جب ہمیں ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب بھیجتے ہیں تو بھیجنے والے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مریضوں کو ادویات دینی ہوتی ہیں مفت غریب مریضوں کو، تو آپ جو ہم ٹیسٹ بھیجیں تو اس بزنس کی مناسبت سے ہمیں کچھ پیسے دے دیا کریں، تو ان کے بھیجے گئے بزنس میں سے ہم اپنے منافع میں سے کچھ حصہ اگر ان کو دیں ان کے اس بیان پر کہ یہ اس رقم کو دیگر غریب مریضوں کے ادویات کی فراہمی کے لیے استعمال کریں گے تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
یعنی ایک غریب کی مدد کے لیے دوسرے غریب سے پیسے لے کر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا نام پیدا کرتے ہیں.
دیکھیں اس طرح شرعی اعتبار سے ایک چیز ہوتی ہے قابل اجارہ، کہ آدمی جب وہ کام کرتا ہے تو اس پہ وہ اجرت کا مستحق قرار پائے، شرعی اعتبار سے بھی اور اخلاقی مروت ہر اعتبار سے بھی اس کو سمجھا جائے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے. اب کسی بھی ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ آپ فلاں لیبورٹری سے ٹیسٹ کروائیے گا، اب وہی ٹیسٹ اس کے برابر والی لیبارٹری میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے برابر میں بھی بسوں کا لیبارٹریاں لائن سے بھی ہوتی ہیں اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ، لیکن اس ڈاکٹر کا جس لیبارٹری سے طے ہے یہ اسی کی رپورٹ مانے گا، اسی کی سمجھے گا. سمجھنا اصل میں وہ پیسوں کا معاملہ ہے.
ہاسپٹل ہے تو کہے گا ہمارے ہی ہاسپٹل کے لیب سے ہونا چاہیے، دوسرے سے نہیں ہونا چاہیے.
اب اس میں ایک تو ہے کہ ناقص کوئی لیبارٹری ہے وہ اس کی اتنی رپورٹیں صحیح نہیں آتی، اب آپ کا کیس بگڑا ہوا ہے، اس لیے ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ فلاں، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے یہ دیانت پر ہی مشتمل ہے.
صحیح.
تو ان کو جو کچھ بھی مریض کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو وہ مریض کی خیر خواہی کو مقدم رکھیں.
ٹھیک ہے.
کہ اس کا کس میں بھلا ہے. تو اب اگر یہ کہ فلاں لیبارٹری سے آپ ٹیسٹ کروا لیں تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق لیبارٹری چلے گئے، وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوا اور آ کے رپورٹ دے دی، تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا مریض کو کہ فلاں سے ٹیسٹ کروائیے گا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پہ وہ اجرت کے مستحق بنے.
ٹھیک.
چونکہ ان کے پاس جو مریض آیا، مریض نے آ کر اپنی تشخیص کروائی، چیک اپ کروایا کہ مجھے چیک کریں. اب ڈاکٹر کی بسا اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں وہ ٹیسٹ پہ موقوف ہوتی ہیں کہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے پھر اس کے اندر چیزیں سامنے آئیں گی کہ آپ میں کس چیز کی زیادتی ہو رہی ہے، کس چیز کی کمی ہو رہی ہے، تاکہ اسی کے اعتبار سے پھر آپ کو ادویات وغیرہ دی جائیں. تو یہ ڈاکٹر کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے تجویز دیں، اور اس پہ کسی بھی ڈاکٹر کو فیس پیشنٹ ہی پے کر رہا ہوتا ہے، وہ 300 روپے فیس ہو، 500 روپے فیس ہو،
تو اس نے فیس لی ہے. ٹھیک ہے.
تو اسی چیز کی ان کو فیس مل رہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
جب انہوں نے کوئی جو اپنے مخصوص پیڈ پہ اور قلم سے سائن کر کے دیا ہے، یہ باقاعدہ فیس والے کام پر ہی انہوں نے یہ سب مشورے دیے کہ فلاں لیبارٹری پہ چلے جائیں. اب یہ لیبارٹری پہنچ کر وہ جو بھی مریض ٹیسٹ کروا لیتا ہے، اب لیبارٹری والے سے ڈاکٹر کا کسی حد تک کچھ فیصد کمیشن لینا کہ چونکہ میرے کہنے کی وجہ سے یہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے 1000 کا 1500 کا 2000 کا آپ اس مریض نے ٹیسٹ کروایا ہے تو اس کا 10% یا کچھ مجھے ملنا چاہیے، تو ڈاکٹر اس بنا پر اجرت کے یا کمیشن کے مستحق نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
اس طرح ڈاکٹرز کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. وہ بس اوقات یہی چیز جو لیبارٹری والے ڈاکٹرز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لیبارٹری کھولی ہے اور آپ ہی حضرات بھیجیں گے پیشنٹ کو
تبھی چلے گی،
تبھی ہماری دکان چلے گی.
ٹھیک ہے.
اب انہوں نے اپنا کام بنانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آگے
اور یہ زیادہ ہے لیب والے ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ بہت زیادہ ہے.
تو یہ والی صورت جو ہے وہ رشوت ہی کے زمرے میں آ رہی ہے کہ اپنا کام بنانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو پیشکش. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہیں بھائی یہ 5-6 قسم کی لیبورٹریاں ہیں اور اچھی اور عمدہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان میں سے کسی سے بھی کروا لیں,
ٹھیک ہے,
اور کسی سے بھی ڈاکٹر صاحب کا کوئی کمیشن نہ بندھا ہو, تو اس میں دیانت داری کے ساتھ مریض کی خیر خواہی کرتے ہوئے یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ 3-4 ہیں, ان میں سے فلاں سب سے اچھی لیبورٹری ہے, اس کا ٹیسٹ بہت معیاری ہوتا ہے, اب وہاں سے کروا لیں, مہنگا ہوگا لیکن معیاری ہوگا,
ٹھیک ہے.
تو یہ مشورہ دینا دیانت داری کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے, یہ اس پہ یہ ہو سکتا ہے اجر و ثواب کے مستحق بھی ہوں,
ٹھیک ہے,
لیکن یہ نیتیں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اکثر وہی معاملہ ہے کہ لیب والوں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک مخصوص کمیشن کا طے کیا ہوا ہوتا ہے, چھوٹے بڑے ٹیسٹوں کے حساب سے وہ فیصد بندی ہوئی ہوتی ہے اور اس حساب سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈاکٹرز کا یہ کمیشن لینا شرعی ضابطے کے مطابق جو اجرت کے جواز کی کوئی بھی صورت ہے اس کے تحت نہیں آتا, بلکہ یہ رشوت ہی کے تحت داخل ہوتا ہے. اس عمل سے ڈاکٹرز کو یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو یوں صرف زبانی مشورہ دے کے اجرت کمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چیز کسی شرعی ضابطے کے تحت نہیں آتی تو اسے بچنا ضروری ہے.
اچھا یہ تو ہے نا کہ پرائیویٹ ڈاکٹر ہے اور پرائیویٹ لیب ہے اور ان کا آپس میں چل رہا ہے, ڈاکٹر کسی ہاسپٹل میں امپلائی ہے وہاں کام کرتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری لیب ہی کے ٹیسٹ ہم سمجھ آتے ہیں. میرا ابھی بھی حال میں تجربہ ہوا تو وہ ٹیسٹ ایک جگہ یعنی اگر 1000 کا ہے باہر 400 کا ہو رہا ہے, تو وہ ہم نے پوچھا کہ ہم وہاں سے کروا لیں یا یہاں سے کروا لیں, نہیں یہیں سے کروائیں ہمیں اطمینان نہیں ہوتا ہے. حالانکہ میری کچھ معلومات ہیں اس والے سے کہ اطمینان تو اس لیب پہ لوگوں کا زیادہ ہے جہاں سے میں عرض کر رہا تھا اور ان پر کم ہے, لیکن وہ ان کے ہاسپٹل کی ہے اور مہنگی ہے. تو کیا ڈاکٹر اب اچھا یہ ڈاکٹر کو مالکان نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہیں سے کروائیں, تو کیا ڈاکٹر پابند ہو سکتا ہے یا اس کو خیر خواہی ہی کرنی چاہیے اور مریض کو, کیونکہ چیک اپ میں تو جب بھی اس کے پاس رپورٹ آئے گی تو وہ دیکھ لے گا خود ہی.
اصل معاملہ جیسے شروع میں عرض کیا ڈاکٹرز کا مریض کا جو آپس کا تعلق ہے, یعنی مریض جب ڈاکٹر کے پاس آیا تو وہ ایک گویا مشورہ لے رہا ہے کہ میری طبیعت ایسی ہے اب آپ مشورہ دیں میں کیا کھاؤں کس طرح میں صحیح ہو سکتا ہوں,
ٹھیک ہے.
تو ڈاکٹر کا مکمل کام دیانت داری کا تقاضا کرتا ہے. اب دیانت داری اس میں کیا ہے کہ مریض کے حق میں چونکہ اس کی بہتری اس کی صحت کی بہتری ہے اس کے اعتبار سے اس کو کسی اعتبار سے بیجا نقصان نہ ہو. ہاں ٹیسٹ کروانے میں نقصان وہ نقصان نہیں ہے اصل میں فائدہ ہی ہے,
ٹھیک ہے.
یوں کہ جب رپورٹ آئے گی تو اندرونی معاملات بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز خراب ہے کتنی حد تک خراب ہے یا کوئی چیز کم یا زیادہ ہو رہی ہے تو تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے. تو اب یہ ڈاکٹرز کا صرف اس بنا پر کہ ہماری لیبورٹری ہمارے لیب میں جو مشینری آئی ہے اس کا بھی کچھ خرچہ پانی نکلتا رہے, تو محض اس بنیاد پہ دیگر لیبورٹری ٹیسٹوں کو بالکل ریجیکٹ کر دینا,
ٹھیک ہے,
تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہاں واقعتاً وہ جس جگہ سے ٹیسٹ کروا کے آیا ہے وہ لیب واقعتاً معیاری نہ ہو, تو معیاری نہ ہونے کی بنا پر اب ڈاکٹر صاحب یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مشینریاں معیاری ہیں اس کی ہمیں رپورٹ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے جہاں سے کرائی ہے وہ بالکل غیر معیاری ہے, واقعتاً وہ غیر معیاری ہو
اگر ہو
اگر ہے اور اس کے مقابلے میں اس ہاسپٹل کی مشینریاں وہ زیادہ قابل اعتماد ہیں تو پھر تو حرج نہیں ہے, یہ ایک طرح کی خیر خواہی ہے. لیکن بات وہی ہے انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالی بہتر جانتا ہے, تو ہمیں خیر خواہی مسلم کی طرف توجہ دینی چاہیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے کسی مریض کی دعائیں لیں گے, ورنہ کوئی بھی پیشنٹ جیسے آپ اپنی مثال دے رہے ہیں آپ کی اگر وہ کسی اور لیب سے آپ کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا,
ٹھیک ہے,
تو صدمہ ہوا
جی جی,
اور یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی
یعنی سمجھے کہ یوں سمجھے میرے گھر کی لیب ہے یعنی میرے ایک عزیز کی لیب ہے اور وہ بھی الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, وہ دیگر کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں یا کم از کم میرے ساتھ تو بہت اچھا کریں گے نا, اور اچھی مشین ہے اور مجھے پتا ہے کہ 100% اچھی رپورٹ آئے گی, تو اب بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ نہیں پھر بھی آپ ہماری کروائیں, یہ بات ان کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ اپنے گھر سے آ رہی ہے یار, یعنی اتنے پہ تو یقین ہو جاتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے کہ ہماری ہی سے کروائی جائے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو کہا گیا ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, تو کیا پابندی
اصل معاملہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جواب دینا ہے، کسی کا یعنی کسی کی رپورٹ کو جو بالکل درست تھی ریجیکٹ کر دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کوڑی کے داموں میں ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل کر دیا ہے،
دوبارہ
بھی وہی رپورٹ آتی ہے تو
جی جی
تو کہ ڈاکٹر صاحب اس کا ازالہ کریں گے یا وہ بھی رپورٹ صحیح تھی، یعنی اس کو تو بالکل کوری کچرے کے ڈبے میں ڈالنے جیسا کر دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی مسلم ہی کے تحت، یہ شعبہ جو ان کا ہے یہ خیر خواہی مسلم کے تحت ہی ہوتا ہے، تو اس لیے کسی بھی معاملے میں پیشن کے ساتھ یعنی بد دیانتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
جو لیب والے ہیں جو کہ لیب کے اندر کام کر رہے ہیں، ایک تو نا لیب کا مالک ہے، اس نے اچھی مشینیں بھی لگا دی، اچھے کیمیکلز بھی مہیا کر دیے، سب کچھ کر دیا۔ اب ہر کوئی مالک تو ہر وقت سر پر نہیں بیٹھا رہتا، ٹیکنیشین ہی کو جو ہے وہ دے دیا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس سیمپل جاتے ہیں، اس نے جو ہے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو مجھے پتا ہے، جو معلومات ہے، کہ بعض دفعہ ٹیسٹ کیے ہی نہیں جاتے، یا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا آیا ہے، اس کی فگر یہ ہے، تو اگلے کا اتنا ہی ہوگا۔ بعض دفعہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور رپورٹ بنا کر دے دی جاتی ہے۔ بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اس حوالے سے، اور یہ ساری کی ساری معلومات جو لیب ٹیکنیشینز ہیں انہیں کی طرف سے جو ملی ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں، واقعتاً اگر مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ پرفارم ہی نہیں کیے جاتے، یا کیے جاتے ہیں تو کچھ کیے جاتے ہیں، کچھ نہیں کیے جاتے، اور خود ہی جو ہے رپورٹیں بنا کر دے دی جاتی ہیں، اور اس کی بنا پر آگے ڈاکٹر جو ہے اگر کوئی دوا تجویز کرتا ہے، حالانکہ وہ رپورٹ غلط ہوتی ہے یا وہ رپورٹ ہوتی ہی نہیں اس کی، تو ایسی صورت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا اس کا کوئی اور معاملہ ہو جائے، تو اب ذمہ داری تو پھر رپورٹ بنانے والی کی آئے گی کہ نہیں آئے گی، اگر بنیاد اسی پر ڈاکٹر نے رکھی ہے۔
کوتاہی ہے اس کی، تو جیسے آپ جس سینریو میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کوتاہی ہے، حالانکہ یہ جیسے رپورٹ بنانے والے کا شعبہ بھی چونکہ دیانت داری کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی کسی بھی چیز کو وہ تعداد کو بڑھا دینا یا اپنے آئیڈیا سے ہی سب کچھ رپورٹ بنانا، یہ تو اس کا فائدہ کیا ہوا رپورٹ بنانے کا، تو اس لیے مکمل دیانت داری کے ساتھ کریں۔ دیانت داری کے ساتھ کریں گے پھر کہیں خطا ہو گئی تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا، اور جو ذمہ داری لی ہے یقیناً آپ اس کی فیس بھی لے رہے ہیں،
پیسے لے رہے ہیں،
لینے کے بعد پھر آپ اس کو 1000-2000 جتنی بھی ہے، اب اس کو حلال بھی تو کرنا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب دل میں ہوگا، روز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہونے کا پختہ اعتقاد ہر وقت پیش نظر ہوگا، تو پھر آدمی یہ ساری چیزیں جو نا وہ صحیح صحیح طریقے سے کرے گا، ورنہ یہ کہ پیسے آ رہے ہیں بس ہمیں کیا،
ٹھیک ہے۔
لیکن جب ایسے جو کرے گا تو ہوتا یہ کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے تو انجام اس کا برا ہوتا ہے، اس طرح کی لیب ہو سکتا ہے کہ آگے کسی بھی قانونی گرفت میں آ بھی جاتے ہوں گے۔
اچھا حضور، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس پہ بھی آپ کا بھی مشاہدہ ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے نا وہ جب گئے تو انہوں نے اچھے خاصے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے، یا بعض تو ہاسپٹلز میں یہ کہ جو ڈاکٹر کی پرچی ہے اس کی بیگ پہ ٹیسٹ کی پوری تفصیل پرنٹ ہوتی ہے، وہ ٹک لگا دیتے ہیں یہ سارے آپ نے کروا لینے، اب 8-10-15 ٹیسٹ ہیں وہ لکھ کے دیے، وہ 200-400-600-800-1000 کر کے 10-12 ہزار کے ٹیسٹ ہو گئے۔ بعض دفعہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ رپورٹ اتنے غور سے دیکھی ہی نہیں جاتی، یعنی بس وہ ایک دو دیکھیں ٹھیک ہے جی اگلی دوائی لکھتی، تو جب آپ نے رپورٹ دیکھنی ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اس وقت لکھنے کا دن ہوتا ہے، یعنی آپ بغیر ٹیسٹوں کے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے تھے، یا ٹیسٹ کی اہمیت ہی نہیں تھی لیکن خام خواہ لکھ دیے۔ تو یہ رویہ مریض کے لیے، یعنی ایک تو ویسے ہی پیسے لگے ہوئے ہیں، بیمار بھی ہے، اوپر سے یہ ایسا کرنا، تو یہ کرنا کیسا ہے، یہ درست ہے؟
اب بعض اوقات ممکن ہے، دیکھیں بعض ماہر تجربے کار ڈاکٹر ہو نا، تو وہ ایک ہی نظر میں وہ ان کو سب فارمولے کے تحت پتا ہوتا ہے کہ رپورٹ میں کیا چیز صحیح آ رہی ہے، کون سی چیز خراب آ رہی ہے۔ بظاہر جیسے بھی انہوں نے ایک رپورٹ یوں دیکھی بس شروع ہو گئے،
دیکھنا شروع ہو گئے،
تو اب وہ ہو سکتا ہے وہ اتنے ماہر اور تجربہ کار ہیں کہ وہ ایک نظر میں ہی جو بھی 6-8 ٹیسٹ ہیں وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کر پا رہے ہیں۔
5 صفحے کی رپورٹ ہے، ایک صفحے سے انہوں نے سارا نیچے 4 صفحوں کا بھی اسکین کر لیا، اگر ایسا ہے،
اگر نہیں دیکھا،
ٹھیک ہے۔
جیسے بعض رپورٹیں ہیں جو مدد ایک نظر میں دیکھنے سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے، وہ آدمی یوز ٹو ہو تو شاید اس کے لیے مسئلہ نہ ہو، تو اگر اصل وہ یہ دیانت داری کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، کسی غریب کو اتنے سارے ٹیسٹ اس بنا پہ نہیں کہ لیبورٹری سے کمیشن زیادہ آئے گا، اس لیے نہیں ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے۔
مریض کی خیر خواہی کے پیش نظر آپ جتنے بھی ٹیسٹ 10 15 20 جتنے بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اگر مریض کی صحت آپ کو پیش نظر رکھنی ہے کہ اس کو میں نے صحیح کرنا ہے اپنے آئے ہوئے پیشنٹ کو، تو جتنے بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ سارے کروا لیں. جب سارے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی بغور دیکھیں. اب وہ بغور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سرسری طور پہ دیکھ کر اپنے آئیڈیا نہ لگائیں، رپورٹ اب جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق پھر آپ نے علاج تجویز کرنا ہو.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنے امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے لیب ٹیکنیشین ہوں، چاہے میڈیکل اسٹور والے ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی خون پسینے کی کمائی جو اس نے اپنی خوراک کے لیے، اپنی بچوں کی پرورش کے لیے رکھی تھی، وہ آپ کو پیش کر رہا ہے، تو اب آپ کو بھی اس کا اعتبار کرنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اچھے انداز سے اس کی تشخیص کرنی چاہیے. ڈاکٹر کی اچھی تشخیص، ایک اچھا انداز کہ ڈاکٹر صاحب غور سے چیک کریں اور تھوڑا وقت دیں مریض کو، تو یہ بھی اس کے مرض میں بہت زیادہ کمی لانے کا باعث بن جاتا ہے. مریض ایسے خوش ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے چیک کیا. تو خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اس سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مدنی مذاکرے ہیں، ان میں ہمیں اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی زبان سے جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ باتیں ہمارے دل میں بھی اترتی ہیں، پھر عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے. تو مدنی مذاکرہ جو کہ امیر اہل سنت سے ایک سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جو ہیں سوالات کرتے اور امیر اہل سنت ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں. مدنی مذاکرے کو آپ پابندی سے دیکھنے کی نیت فرما لیں تو انشاءاللہ اسی طرح کے مدنی پھول بھی ملتے رہیں گے، عمل کا جذبہ بھی ملے گا. ہمارے اندر جو کوتاہی ہیں، واضح ایسا ہوتا ہے کہ کوتاہی کی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، جان پوچھ کر نہیں ہوتی ہے، بس ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے انسان سے، تو کسی کے بتانے سے انسان جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے رکنا شروع کر دیتا ہے. تو مدنی مذاکرے میں اسی طرح کے معاملات کے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، مختلف طبقات کے لوگ جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، مختلف امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادات کے حوالے سے کچھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، سارے کے سارے الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ڈسکس ہوتے ہیں، ان پر گفتگو ہوتی ہے. تو اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ آج کل دعوتوں میں، شادیوں میں بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا دھیما دھیما میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو اب جاتے ہیں تو وہاں ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، بیٹھیں یا واپس لوٹائیں، کیا کریں؟
موسیقی میوزک وغیرہ شرن جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو جس مقام پر وہ میوزک ہو رہا ہے، بج رہا ہے، تو اس مقام پر اگر بیٹھنا ہے، اسی جگہ میوزک چل رہا ہے، تو منع کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. تو اگر کوئی باز آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے کہ یہ نہی عن المنکر ہے کہ کسی کو برائی سے روکنا، اور حتی الامکان جو جتنی حد تک قدرت رکھتا ہے تو وہ اس قدرت کا استعمال کرے. اگر کوئی ہاتھ سے روکنے پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی بڑا ہے، سربراہ ہے، جیسے عام طور پہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، وہ اگر آتے ہیں اور وہ کہیں گے بھائی بند کرو، بند کر دیا جائے گا. تو پیر صاحب آتے ہیں وہ کہیں گے بند کر دیں، تو بند کر دیا جائے گا. تو جس سے ممکن ہو بند کروانا، وہ ہاتھ سے، زبان سے، اس سے بند کروائے.
ٹھیک،
اور اگر اس پہ قدرت نہیں رکھتا تو اتنی ہے کہ وہ دل میں برا جانتے ہوئے وہ وہاں سے چلا جائے. اب یہاں سے اس کا جانا شرعی اعتبار سے شرعی حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہوگا.
ٹھیک ہے،
اس میں جو بھی صاحب خانہ ہے ان کا ناراض ہونا پھر بھیجا ہوگا کہ یہ ہماری دعوت میں اور آ کے چلا گیا. تو اگر یہ حتی الامکان کوشش کریں کہ بھائی یہ آپ میوزک تھوڑا بند کر دیں، بند کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس مقام پر جہاں میوزک چل رہا ہو، جہاں فنکشن ہو رہا ہو، ناچ گانے ہو رہے ہوں، تو وہاں بیٹھنے کی، وہاں بیٹھ کر سننے کی اس کی اجازت نہیں ہے. بالخصوص جو دینی مذہبی شخصیات ہیں ان کو اس معاملے میں زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ عام طور پہ عوام جو ہے نا وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو عوام اسی چیز کو دلیل بنائیں گے، دیکھیں
تو مولانا
صاحب بھی تو بیٹھے ہیں، فلاں بھی تو بیٹھے ہیں، تو اب اگر ناجائز ہوتا تو وہ کیوں نہیں اٹھے؟ تو بھائی وہ یعنی مولانا صاحب کا بیٹھنا ہی قرآن و حدیث کی دلیل ہو گئی. تو لوگ اس طرح سمجھ کے دلیل بنا لیتے ہیں اور یہ غلط طریقہ کار.
ٹھیک ہے،
تو کسی بھی عالم کا کسی ناجائز کام یا ناجائز جہاں کام ہو رہے ہیں وہاں پہ بیٹھنا، اب وہ کس وجہ سے بیٹھا ہے وہ تو اس کی وجہ وہی جانتے ہیں، لیکن کسی ناجائز کام کے جائز ہونے کی وہ دلیل نہیں بن سکتی.
ٹھیک ٹھیک، جو شریعت کا حکم ہے،
شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اصل وہ ہے. عمل عوام کو بھی کرنا ہے اور علماء کو بھی کرنا ہے. بالخصوص علماء اپنے عمل میں ایسی کوئی کوتاہی نہ کریں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا.
38 سال عمر ہے, میں 18 سے 20 سال کی عمر کے اندر میں گلی گلی کپڑا بیچتا تھا, اور وہ کپڑا 70 روپے کا سوٹ ہوتا تھا, 5 گز خریداری ہماری تھی, مگر وہ بیچتا تھا 70 روپے کا, مگر 5 گز میں دیتا تھا, 4 گز کپڑا دیتا تھا, اور وہ مجھ سے تقریباً سال بھر تک جدا ہوا ہے, اور اس کے بعد مجھے اس کا افسوس ہے کہ یہ کام کیوں کیا, 4 گز 4.5 گز کپڑا دیتا تھا, میں 70 خریدتے 70 ہی کا بیچتا تھا, تو اس پیچھے میں بھولا ہوا ہے. بہرحال میں پچھلے 2017 میں حج پہ بھی گیا تھا, مگر مجھے اس کا خوف ہے, مجھے کوئی ایسا بتائے کہ اگر اس کا مجھے پیسے کے ذریعے سے بھی کچھ ہمیں لوگوں کو دینا پڑ جائے کسی ایک جگہ, بھلے 1-2 لاکھ 5 لاکھ روپے بھی دینا پڑ جائے, تو میرے کو اللہ پاک نے دینے قابل کیا ہے.
ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے, آپ کی توبہ کو قبول فرمائے.
یہ کپڑے کا ایک طویل عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں, تو کچھ سالوں انہوں نے کپڑا 70 روپے, اب اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس میں 70 روپے کا سوٹ سوٹ آ جاتا تھا, تو یہ 70 روپے میں ایک سوٹ دے تو رہے ہیں, لیکن وہ 5 گز کی جگہ 4.5 گز
کم دے رہے ہیں, بتاؤ 5 گز رہے ہیں, لیکن
یہ ناپ تول میں کمی جس طرح کرنا ہوتی ہے, تو اسی طرح یہ ناپ میں کمی کر رہے ہیں, پیسے 70 یعنی پورے لے رہے ہیں, اور اس اعتبار سے جب کمی کر رہے ہیں تو جتنی کمی انہوں نے کی ہے پیسوں یعنی کپڑے میں, تو ان کو چاہیے تھا کہ پھر اسی اعتبار سے پیسوں میں بھی کمی کرتے, لیکن پیسے پورے لیے اور ناپ میں کمی کرتے رہے, تو ان کا یہ عمل ناجائز ہوا, گناہ ہوا. اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ توبہ کا جذبہ بھی رکھتے ہیں, اور یہ بھی کہ اگر تلافی کی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ بھی یہ کرنے کو تیار ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دکاندار کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسٹمر پرانا ہے, کئی سالوں سے یہ سوٹ لیتے آ رہے ہیں, اور بعض اوقات ہر مہینے لینے والے بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ سال میں 2-3 ایونٹ پر آنے والے لینے والے ہوتے ہیں, تو ان کو معلوم ہوتا ہے, تو جو گاہک جو کسٹمر ان کے علم میں ہیں اور یہ بغیر کسی فرق کے سب کے ساتھ ہی ایک ہی انداز ان کا چلتا تھا, تو اب ان کو 70 روپے میں 5 گز کپڑا اگر آتا تھا تو اس حساب سے ان کو دیکھنا ہے کہ اب یہ 4.5 گز میں 70 روپے میں کتنے
جو فرق آ رہا ہے,
فرق آ رہا ہے ڈفرینس, تو وہ ڈفرینس ان کو دینا ہوگا.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, ایسے کسٹمر کو یہ تلاش کر کے دیں. اب اپنی مرضی سے بھلے زیادہ دینا چاہیں تو ان کا اپنا میٹر ہے, لیکن جتنے ایک روپے کا فرق پڑتا تھا بنتا تھا وہ ان کو دینا ہوگا. تو یہ کسٹمر تلاش کریں, اور جن جن کو جو ان کے علم میں ہیں ان سے ساتھ اس طرح معافی تلافی یہ سب کچھ کریں, اور جو کسٹمر ان کے علم میں نہیں ہیں اور جو ان کی طرف سے انہوں نے نقصان دیا ہے, تو اتنے روپے کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا.
ٹھیک ہے,
تو اب ان کو چاہیے کہ ایک اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اماؤنٹ ہو چکی ہوگی,
ممکن
قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے, تو ان کا یہ کتنی اماؤنٹ ایسی ہوگی جس کو انہوں نے یوں کپڑا کم اور پیسے زیادہ انہوں نے لیے ہیں, تو اتنی رقم پھر یہ غریب فقراء میں صدقہ کریں.
ٹھیک ہے,
اور نیت یہ ہو کہ اگر اصل مالکان کی مجھے اطلاع مل جائے تو میں ان تک پہنچا دوں گا.
جیسے اگر یہ دکان پر لکھ کے لگا دیں کہ جس نے اتنے سالوں سے مجھ سے کپڑا خرید کر رابطہ کر لے, اور پھر رجوع کرتا ہے تو اس کو دیتے رہیں اور بقیہ صدقہ کر دیں.
اب دیکھیں یہ
ہے, یہ مشکل کام ہے
کہ یہ ان کا جو بھی کسٹمر کے ساتھ یہ چیٹنگ,
شاید انہوں نے کہا میں گلی گلی پھر کر بیچتا رہا, شاید یہ بھی انہوں نے
چیٹنگ کا معاملہ ہے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, تو یہ چیٹنگ کا معاملہ خفیہ ہی رہا ہوگا, علل اعلان تو نہیں کیا انہوں نے, تو جب علل اعلان نہیں کیا تو پھر
لکھ کے لگانا,
لکھ کر لگانا میں پھر وہ اعلانیہ توبہ والا معاملہ ہوگا. تو اس کے بجائے یہ ہے کہ یہ کوشش کریں جن جن کسٹمر تک پہنچنا رسائی ان تک پہنچیں اور ان کی تلافی کریں, اللہ تعالیٰ کے حضور معافی, اور ان بندوں کے ساتھ تلافی کا معاملہ بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے اس کے لیے, اور جب توبہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ حج بھی انہوں نے کر لیا ہے, اور حج کرنے کے ذریعے سے آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ مزدلفہ شریف کے وقوف کے ذریعے سے معافی ہوتی ہے. تو اب اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کر دو اور آخرت میں سرخ ہوئی نصیب ہوگی. تو اب یہ جتنا بھی ان کو ایک آئیڈیا ہے اتنی رقم اصل حقداروں تک پہنچنا ممکن تو وہاں تک پہنچیں, اور معلوم نہیں ہے کون تھے, ہزاروں لوگ آتے ہیں, تو ایک آئیڈیا لگا کے اتنی رقم غریبوں کو صدقہ کر دیں. نیت یہ رکھیں کہ میں اصل مالکان تک پہنچا تو ان کو بھی ضرور ادا کر دوں.
ٹھیک ہے, اچھا مالک کا پتہ ہے لیکن وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کے بچوں کو دے دے گا کیا,
تو پھر ان کے بچوں کی
دینا ہوگا.
تو یہ انشاءاللہ جب یہ کریں گے اور اس پختہ نیت اور عہد کے ساتھ جب یہ معافی تلافی کی طرف نکلیں گے, اس دوران اگر اللہ کے حکم قضا آ گئی موت آ گئی، تو یہ سچی نیت ان کی ہے لوگوں کو ان کے حق ادا کرنے کی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آخرت کا معاملہ بہتر ہو جائے گا.
اچھا یہ
آخرت میں صلح کی کوئی،
یہ تو وہ فرد ہیں کہ جو توبہ کر چکے یا کرنا چاہتے ہیں اور احساس پیدا ہو چکا ہے
جی جی،
اور تلافی کی صورت پوچھ رہے ہیں نا، جو کر رہے ہیں کرنٹ، جو ابھی بھی بے شمار لوگ ہوں گے ایسے کرتے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ دنیا میں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کو بھی آپ کچھ مدنی پھول دیں.
یہ اصل خریداری کا جو بھی شریعت ضابطہ ہے،
ٹھیک ہے،
جب کوئی شخص آپ سے فری میں تو کوئی چیز لے نہیں رہا نا، کہ آپ کی مرضی ہے کہ جتنا چاہوں دے دوں، آپ گفٹ کر رہے ہیں، آپ 5 گز کے بجائے 4.5 گز دے رہے ہیں، 4 گز دے رہے ہیں، یہ گفٹ کا اگر معاملہ ہے تو آپ کی مرضی، آپ کا مال ہے. لیکن جب تعاون طے ہو رہا ہے اور وہ آپ کو پوری رقم دے رہا ہے تو اس کے مطابق اس کو پوری چیز ملنی چاہیے، ورنہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈیاں وزن کم کر کے دینا، یہ دکاندار بھی کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
چینی 1 کلو میں بس جلدی سے، دودھ دینا ہے تو اس میں بھی جلدی سے، وہ پورا بھرنے میں آیا نہیں آیا وہ پیمانہ بس جلدی سے.
یعنی اس میں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا کہ ایک دودھ کی دکان کھلی کہیں تو انہوں نے آفر کی کہ 1 کلو کے ساتھ 1 فری، 1 کلو لیں گے 1 کلو دودھ فری 1 ماہ تک. اب ظاہر سی بات ہے کہ 1 کلو کے ساتھ 1 کلو فری تو دنیا ٹوٹے گی. اس کا مقصود یہ تھا کہ گاہک بن جائے. تو اب وہ 1 کلو کے ساتھ 1 کلو فری، تو یعنی 2 کلو دودھ گھر لے کے جا رہے، تو اب تو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن جب 1 مہینے بعد 1 کلو کا 1 کلو ملنا شروع ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی دودھ لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ گھر میں فلاں پتیلی میں ڈالتا ہوں، اس میں جب 1 کلو ڈلتا ہے تو اتنا نظر آتا ہے اور بھر جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے. اب وہ جو نا وہ 1 کلو پتا چلا کہ 1 کلو نہیں ہے، وہ کم ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس وقت تو فائدہ اٹھا لیا.
اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پیمانہ ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے وہ پیمانے کی 6 انچ کا وہ 1 کلو آ رہا ہے،
تھوڑا سا بھی فرق کر دیا تو کیا.
اس کے اندر ہوتا ہے کچھ، یہ کرتے ہیں کہ وہ بظاہر اوپر سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن اندر جو ہے نا
پیندے کو،
پیندے میں ڈبل پیندا ہوتا ہے، ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک اس کے اوپر ہوتا ہے اندر. تو جب وہ بھرے گا ہمیں تو لبا لب وہ پورا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ اندر سے کچھ کمی ہوتا ہے. اس طرح یہ مٹی کا تیل بیچنے والے، ان کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. یہ پیٹرول والے، یہ جو ڈنڈیاں مار رہا ہے وہ ہر طرح سے ہوشیار ہے کہ کس طرح سے کس کے ساتھ چلنا ہے، کس طرح لوٹنا ہے. تو آج لوٹ لیں، آج کسی کے 2 روپے لوٹ لیں گے. آج آپ اگر پیٹرول 100 روپے میں، آپ کیا واقعتا پورا 1 لیٹر دے رہے ہیں یا آپ نے مشین میں کچھ نمبروں کا فیگر اس انداز کا کیا ہے کہ وہ 100 روپے کے بجائے وہ 60 روپے کی مالیت کا ہی پیٹرول آتا ہے. بس اوقات ہر بائک چلانے والے کو کسی نہ کسی پیٹرول پمپ سے دھوکے کا ہوتا ہے تجربہ کہ 100 روپے کا پیٹرول یعنی 1 لیٹر اتنے کلومیٹر میری گاڑی دیتی ہے. یہ آج کیا ہوا کہ 15 کلومیٹر پہ ایک دم وہ 1 لیٹر ختم ہو گیا. تو وجہ کیا ہے؟ اس مخصوص پیٹرول پمپ باز ہیں جو مشہور ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ڈنڈی مارنے والے پیٹرول پمپ، تو جتنی ڈنڈیاں مارنے مار لیں، یہ ظلم ہو رہا ہے.
لیکن ہم مارنے کا مشورہ نہیں دے رہے،
مشورہ نہیں، یہ زجرن میں کہہ رہا ہوں، مار لیں جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیں.
ٹھیک ہے،
جتنا لوٹیں گے اس سے زیادہ آپ کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی. یہ مشاہدتن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. چلیں بظاہر دنیا میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت کے نقصان سے کس طرح بچ پائیں گے؟ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا معاملہ کیا ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جانور بھی اگر آپس میں دنیا میں لڑتے ہیں اور ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادہ مارنے اور زیادتی کا کام کر دیا ہے، جیسے مثال حتیٰ کہ دی گئی ہے کہ ایک بکری سینگ والی تھی اور ایک بغیر سینگ والی تھی، لڑائی دونوں میں ہوئی، اور سینگ والی نے ٹکر سینگوں کے ساتھ ماری ہے تو یقیناً بغیر سینگ والی کی ٹکر اس کے مقابلے میں ہلکی ہے. لیکن بروز قیامت اس بغیر سینگ والی کے سینگ ہوں گے، وہ جتنی طاقت کے ساتھ دنیا میں سینگ والی نے اس کو مارا تھا اتنی ہی طاقت بغیر کسی کمی بیشی اتنی طاقت کے ساتھ وہ اس کو مارے گی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں میں بھی، جن کو ہم بے زبان جانور کہتے ہیں، ان میں بھی عدل و انصاف فرمائے گا، پھر ان کو مٹی ہونے کا حکم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، یعنی ان کا معاملہ یہاں تک ہے لیکن ہوگا،
یہ جہنم میں نہیں جائیں گے.
ٹھیک ہے،
جانور جہنم میں نہیں جائیں گے.
ٹھیک ہے،
لیکن انسان اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے آپشن کوئی اور نہیں ہے سوائے جہنم کے.
بتا دیا گیا کہ جو گناہ کرے گا اس کی یہ سزا.
تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیش نظر ہو کہ دنیا میں آپ کسی کا کھا لیں گے, دبا لیں گے, ڈنڈیاں مار دیں گے, لیکن یہ سب چیزیں جمع ہوتے ہوتے.
مثال کے طور پر مفتی صاحب, ایک پیٹرول پمپ ہے اگر کوئی اس کا مالک ہے, اور پیٹرول پمپ تو آپ کو پتا چلتے ہی ہیں نا, تو اس پہ اتنی کمائی تو ہر پیٹرول پمپ والا کرتا ہوگا جس سے ایک عام گھر بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, اس کے باوجود ڈنڈی مار کے کیا کمانا چاہ رہا ہے. یعنی ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کی پورا مہینہ بھی نہیں گزر پاتا, قرضوں میں بھی آ جاتا ہے, دوائیاں بھی نہیں لے سکتا, راشن بھی نہیں پورا ہوتا, بہت سارے مسائل میں گھرا رہتا ہے کہ سیلری اتنی کم ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو اس طرح کے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ تو اپنی ضروریات سے کئی گنا اگر حلال طریقے سے بھی کمائیں تو کما چکے ہوتے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا ہے کہ وہ چند ملی لیٹر یا جو بھی ہے اس کے اندر وہ ڈنڈی مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو وجہ ہوتی ہے
الحاکم التکاثر. مال کی زیادہ طلبی آدمی کو غافل کر دیتی ہے.
صحیح.
اب اس میں پھر وہ احساس نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. حتی زرتم المقابر, قبروں تک جب پہنچ جاتے ہیں اسی غفلت کے اندر رہتے رہتے قبروں تک پہنچ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ اب پتہ چلے گا کہ کیا کمایا تھا, کتنا کمایا تھا, حلال کتنا تھا, حرام کتنا تھا. اور یہ بروز قیامت جو سوالات ہوں گے, ان سوالات میں ایک سوال یہ ہے کہ مال کیسے کمایا.
ٹھیک ہے,
یہ سوال ہونا ہے. کہاں خرچ کیا, تو یہ سوالات ہونے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بھی مسلمان ہے تو اس کو اللہ و رسول کے حضور, چونکہ آخرت کا جو عقیدہ ہے, عقیدہ آخرت یہ بنیاد ہے اسلامی عقائد کے اندر, اگر غور کریں تو عقیدہ آخرت, ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے حوالے سے کہ ہمیں اپنی آخرت جنت کی طرف لے کے جانی ہے, اپنی آخرت جنت بنانی ہے. تو اب اس کے لیے بہت ساری چیزوں میں ہمیں احتیاط تو کرنی پڑے گی کہ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی, اور اس سے تو کوئی بھی بچ کے نکل ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے,
سب نے وہیں جمع ہونا ہے روز محشر. اب کتنی ذلت ہوگی, مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کی پکڑ یوں ہو کہ تم نے 5 گز کے پیسے لیے, دیے 4.5 گز
کم دیے,
یہ آدھا گز ڈنڈی ماری ہے.
ٹھیک,
اس کی تلافی. اب وہاں پہ کپڑے وغیرہ تو ہوں گے نہیں کہ کہاں سے وہ کس طرح وہ پورا کرے, اور اس کو کپڑے کی بھی حاجت نہیں ہے وہاں پہ. تو اب وہاں معاملہ کیا ہوگا, اس ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی. مظلوم کا اگر معاملہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب اگر اس کو بھی دے دی, اس کو بھی دے دی, اس طرح وہ بہت سارے لوگ آ گئے پیٹرول پمپ میں جن جو ڈنڈیاں مارتے رہے ہیں, وہ سارے عوام جن کے ساتھ ڈنڈیاں لگتی رہیں, یقیناً اس کا مجھے بھی جیسے صدمہ تو ہوا. ہوتا ہے کہ یار 100 روپے کا پیٹرول 15 کلومیٹر میں کیسے ختم ہو گیا.
صحیح.
اب آپ ایمرجنسی میں کہیں پہ بھی ڈلواتے ہیں اور آپ کا ایک پورا لمبا روٹ ہوتا ہے, اب وہی پیسے اگر کسی کے پاس ہوں تو کتنا آدمی اذیت میں آ جاتا ہے, اس اذیت کا ازالہ کیسے ہو.
یعنی گاڑی کا میٹر خراب ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ پیٹرول کتنا,
ایک بڑی تعداد,
اور اب آپ اس بھروسے پر ہیں کہ میں نے تو ڈلوا لیا لیکن راستے میں ہو گیا ختم, ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی اندیشہ,
اچانک ہو جاتے ہیں. تو اب معاملہ یہ نا کہ اس کا ازالہ دنیا میں اگر آپ نے نہیں کیا, آخرت میں کیسے کریں گے. تو اس طرح کئی پیٹرول پمپ والوں کو پیٹرول کی کمی کا اگر خمیازہ بھگتنا پڑا, تو وہاں پیٹرول سے تو کام چلنا نہیں ہے, آخرت میں وہاں پھر یہی ہوگا, سیدھا سیدھا آپ اپنی نیکیاں دیتے رہیں. تو جتنا دنیا میں کمائے تھے پیسے, اب گویا آخرت میں وہ کس طرح جا رہے ہیں, نیکیاں بٹ رہی ہیں, نیکیاں جا رہی ہیں. تو یہ حاجی صاحب, یہ سیٹھ صاحب, ان کے پاس اب نیکیاں کتنی رہ جائیں گی. آخرت کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ باپ کے پاس بھی اگر کوئی آئے گا کہ والد صاحب سے کہ ایک نیکی مجھے دے دیں, میرا معاملہ برابر ہے, نیکیاں گناہ سب برابر ہیں, صرف ایک نیکی مل جائے تاکہ میرا پلڑا بھاری ہو,
وہاں سے بھی نہیں ملے گی.
باپ بھی منع کر دیں گے, والدہ بھی منع کر دیں گے, تو وہاں ان سیٹ صاحب کو کون بچائے گا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت
کرے. عقیدہ آخرت کو مضبوط رکھیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے غفلت ہے کہ آخرت کے معاملے میں گویا اتنے بے باک لوگ نظر آتے ہیں. دیکھا جائے تو بعض لوگوں کے جملہ کفریہ حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ میں آخرت و آخرت سے نہیں ڈرتا.
اوہو,
کس بات کے مسلمان.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جہنم میں دیکھ لیں گے, جل سزا ہوگی, دیکھ لیں گے, برداشت
کر رہے
ہیں. سیٹ صاحب کے اگر کپڑوں میں آگ ہلکی سی لگ جانا, پھر کیسے اچھلتے کودتے بھاگیں گے,
احساس ہوتا ہے,
پھر احساس ہوگا.
ٹھیک,
تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا اس کا مقابلہ نہیں ہے. وہ جو 70 کا جو کہا جاتا ہے وہ سمجھانے کے اعتبار سے, وہاں کا حال یہ ہے جیسے اس وقت کا مشاہدہ اگر کوئی کر لے نا, باہر آج کل جو گرمی کی کیفیت ہے, گرمی والا آدمی اگر گھر کے اندر جو حبس والی گرمی ہے اس میں آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے،
حالانکہ وہ بھی گرمی ہے،
گھر کے اندر لوگوں کے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
گرمی گرمی گرمی، تو باہر والا چونکہ شدید گرمی سے آئے اس کو یہ گرمی آسان لگتی ہے، تو جہنم کا جلا اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو فرمایا گیا اس کو سکون سے نیند آ جائے،
حالانکہ آگ میں تو
حالانکہ آگ میں تو جہنم کیا اس قدر سخت ہے،
آگ سے محفوظ فرمائے. اچھا ایک دو اور میں مثالیں رسول میں تاکہ اس میں بھی ہماری اصلاح ہو سکے. ابھی ایک دودھ والے تھے، ان کا دودھ خراب ہو گیا نا. اچھا ان کو پتا ہے کہ میرا دودھ خراب ہو گیا، جو بھی ابالے گا پھٹ جائے گا، کیونکہ دو چار کو دیا تو اطلاع آگے بھی یہ آپ کا تو دودھ خراب ہے، تو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا، لیکن پھر بھی دے رہے ہیں. اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں دے رہے ہیں، تو اس کا کہنا یار ہم دے دیتے ہیں، نکل گیا تو نکل گیا. بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ جا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، تو پھر بعد میں آئے گا تو ہم بھی بولیں گے آپ کا تو لیٹ آپ نے ابالا اور یہ وہ. تو جب پتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے تو اب اس امید پر کہ چل گیا تو چل گیا، ہو سکتا ہے کہ چلتا بھی ہو، ایسا کئی دفعہ ان کے ساتھ ہوتا ہو اور یہ یوں کرتے ہوں، تو یہ درست ہے اس طرح کرنا؟
دیکھیں جب دودھ ایسا ہو گیا ہے، ایسی کیفیت میں آ چکا ہے کہ اب اس کو ابالا جائے گا تو پھٹ جائے گا، اور پھٹنے والا جو دودھ ہوتا ہے پھر وہ چائے کا ہے یا بچوں کو یا کسی کے اس طرح کے اس کام میں نہیں آ سکتا، تو اب اس کا بھی وہ کھویا وغیرہ وغیرہ ہی
نہیں بنا پاتا.
وہ چیز
دیتے لوگ،
وہ چیز جس کے لیے دودھ لیا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اور یقیناً ایسے دودھ کی قیمت بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو. جس کو پتا ہوگا وہ کبھی بھی 100 روپے کے حساب سے
جس سے پاؤ دودھ لیا وہ کہاں کھویا بنائے گا.
مثال ہے جب پتا چل گیا کہ اس میں یہ ایپ آ چکا ہے تو خریدار کو اس ایپ پر مطلع کرنا یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے شرم، کہ بھائی دودھ پھٹ چکا ہے، اگر آپ کو کھویا بنانا ہے
تو
یہ لے جائیں، یہ 100 روپے کا نارمل ملتا ہے، 95 روپے کلو، یہ اس وقت میں نے 20 روپے کلو لگا دیا،
ٹھیک ہے
لے جانا چاہیں تو لے جائیں. اس طرح ان کو کرنا ہوگا، جو بھی ریٹ بنتا ہوگا اس کے مطابق یہ بیچیں، لیکن اب بالکل پیور درست صحیح دودھ کے داموں کو بیچنا اور نہ بتانا یہ شرم دھوکا ہے، اور مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. من غشنا فلیس منا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو ہمیں دھوکہ دے، جو دھوکے باز ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا ایسے شخص کو دھتکار رہے ہیں، اپنے سے دور کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میں ایک چیز چھپا کر لوگوں کو اذیت پہنچا رہا ہوں، تکلیف پہنچا رہا ہوں، اور لوگ بھی مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فریج میں رکھنے کی وجہ سے رات کو دودھ آیا تھا، صبح گرم ہونے کی وجہ سے، یا ہماری پتیلی ہی کے اندر کوئی ایسی چکناہٹ رہ گئی،
جائے نہ پوچھنے ہی نہ جائے،
پوچھنے نہیں جا رہے. تو جو پوچھنے نہیں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ آپ نے کتنی چیٹنگ کی ہے. آپ بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ضمیر خود آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور آخری سوال کروں گا، ہم نے لیب ٹیکنیشین کی بات کی، پیٹرول پمپ میں کام کرنے والے لوگ، اب یہ غریب طبقہ ہوتا ہے خاص کر پیٹرول پمپ پہ جو کام کر رہے ہیں، بہت تھوڑی دیہاڑی ملتی ہے، اب یہ مجبور ہے ان کو کام کرنا نا، یہ تو آئے تھے کہ نوکری ملنے مل گئی اور پھر مالک نے کہا کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں، یوں یوں جو ترکیب بنانی ہے جو بھی کرنا ہے،
ورنہ
آپ کو، اور بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں ہمارے پاس، آ جائیں گے ڈیلی ویجز پر مل جائیں گے. تو اب یہ بےچارا مجبوری میں یا پھر ایفیشنسی دکھاتے ہوئے مالک کا ساتھ دیتا ہے، تو کیا اس کا یہ کرنا درست ہے؟ کیونکہ اس کا اصل تو یہ نہیں ہے نا، اصل تو پالیسی کہیں اور سے آئی ہے.
دیکھیں اصل پالیسی اگرچہ کسی اور کی ہے، لوگوں کو براہ راست
دھوکا
دے رہا ہے وہ یہ ہے، حکم اس کا چل رہا ہے، دھوکا یہ دے رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ظلم کرنے والا وہ براہ راست انوالو ہوگا تو ظلم ہوگا، مشورہ دینے والا بھی ظالم ہو سکتا ہے، اس کو وجود میں لانے والا، اس ظلم کو وجود میں لانے والا وہ بھی ظالم ہے، اور اس کے مددگار بھی ظالم ہے. تو ایسی نوکری کے جہاں پر گناہ ہوتے ہوں اور آدمی اس نوکری کی وجہ سے اس گناہ پہ مجبور ہے، تو وہاں نوکری کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن پاک کی آیت کریمہ پہ اگر ہمارا پختہ اعتقاد ہمیں نصیب ہو جائے، اس آیت کریمہ کا مقصد جو مضمون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ کوئی کسی پریشانی میں گھر چکا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم یہ کہیں یہاں ایک روزی کا ایک دروازہ بند ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا، کہاں سے کماؤں گا، کس طرح گھر کا پورا کروں گا،
رزق اللہ نے دیا.
تو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ رزق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، جو جس کے حق میں جتنا رزق مقدر ہے وہ اس کو مل کے رہے گا.
اور مالک کو پیٹرول پمپ کے جو لیٹر پہ پیسے ملے اتنے ہی ملنے تھے، اس نے طریقہ غلط
اختیار
کیا. وہ نیت اچھی رکھتا ہے طریقہ،
یہ بھی جو مجبور ہو کے کہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کوئی مجبوریاں نہیں ہیں.
ٹھیک ہے،
اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ایسی نوکری کو آدمی لات مارے کہ جو مجھے مسلمانوں پہ ظلم کرنے پہ ابھار رہی ہے، جو نوکری ظلم ہے زیادتی ہے،
آپ غریب میں تو اور آنے والے بھی جو غریب ہو سکتے ہیں نا.
بالکل،
یہ تھوڑی کہ سارے امیر ہی آپ کے پاس آئے،
امیر کو بھی لوٹنا کہاں جائے گا،
اس کی بھی اجازت.
ہم کسی امیر کو لوٹ کر غریبوں کی مدد،
غریبوں امیروں
نہیں کرتے،
غریبوں کی مدد اس کی اجازت
ایسا نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے جس امیر پہ جس نے مال کے اعتبار سے زکوٰۃ اور فطرہ جو لازم کیا ہے، اس سے زیادہ آپ کو یہ کہے کہ ان پہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، یہ دے تو دیتے ہیں لیکن ان کے برابر والا پڑوسی یہ کمزور ہے تو ڈاکہ مارتے ہیں 5 لاکھ کا اور اس کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس کی اجازت.
اس کو ترغیب دلائیں اس مسلمان کو کہ یار آپ کے پڑوس میں ایسے ایسے غریب ہیں.
شروع میں تھا نا کہ لوگوں سے ٹیسٹ کروا کر ان سے پیسے وصول کر کے دوسرے غریبوں کا علاج کرنا ہے، اور نام پر آئے گا کہ یہ غریبوں کا علاج کرتے ہیں، تو آپ خود کریں اپنے پیسوں سے.
بالکل،
تو یہ بھی اسی کے
راہ خدا میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے حلال رقم سے کریں تو پھر اس پہ ثواب ہے، حرام سے کریں گے تو اس پہ ثواب بھی نہیں ہے، گناہ ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے جو کاروبار کے معاملات ہیں کہ جس سے ہمارا کھانے کے حوالے سے رزق وصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کام کاج کرنے والے افراد ہیں مجبور ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو حلال طریقے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا بہر صورت ہم پر لازم ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے. اور ایک اجیر اور مستاجر یعنی جو امپلائی ہوتا ہے اور جو مالک ہوتا ہے، ان سب کے حوالے سے اس میں مدنی پھول ہیں، بالخصوص کام کاج کرنے والے جو نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے مدنی پھول ہیں. تو جو بھی کہیں نوکری کرے اس کو چاہیے کہ اس رسالے کا مطالعہ کرے. ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم اچھا ہی کرنا جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو اس رسالے کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا کیا کام ہم اپنی نوکری کے دوران کر سکتے ہیں اور کون سے کاموں سے ہمیں روکا گیا، ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کسی کو اعتراض ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. تو یہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول 9 یا 10 صفحے کا رسالہ، اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ علم دین حاصل ہوگا اور عمل کا جذبہ بھی ضرور حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جانے مسائل دو علماء